السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے سب کا؟ الحمد للہ. نحمده ونصلی علی رسوله الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
کل ہم نے قرآن مجید کے بارے میں پڑھا کہ قرآن مجید کے کچھ حقوق ہیں ہم پر، جن میں سے حق التلاوہ، حق الحفظ، حق التدبر. کل ہم نے تدبر کے بارے میں پڑھا تھا کہ قرآن مجید میں غور و فکر کرنا، قرآن مجید کو سمجھنا نہایت ضروری ہے. ایسا کرنا کیوں ضروری ہے اور اس کے کیا فائدے ہیں، کوئی بتائے گا؟ شرح صدر ہوتا ہے اور بصیرت میں اضافہ ہوتا ہے، احکامات کا پتہ چلتا ہے، حلال حرام کا پتہ چلتا ہے، عمل کرنے میں مدد ملتی ہے، ایمان اور عمل پختہ ہوتا ہے، تزکیہ نفس ہوتا ہے، اپنی غلطیاں نظر آتی ہیں. اور قرآن پر غور و فکر اگر نہیں کرتے تو ایسا ہی ہے گویا ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا، اس کا حق ادا ہی نہیں ہوتا جب تک اس کے اندر غور و فکر نہ کیا جائے. اب ہم پارے کے تھوڑی سے ریویژن دیکھ لیتے ہیں. کل کے پارے میں جو اہم باتیں تھیں وہ کیا تھی؟ شیطان نے جو کہا کہ میں زیادہ بہتر ہوں، تو یہ شیطانی صفت ہے کہ انسان اپنے آپ کو دوسروں سے بہتر سمجھے. دیکھیے کہ ہر انسان کے دو رخ ہوتے ہیں نا، ایک اس کا ظاہر ہوتا ہے، ایک اس کا باطن ہوتا ہے. ہمارے سامنے انسان کا صرف ظاہر ہوتا ہے، تو ہم صرف ظاہر کو دیکھتے ہوئے اس کے بارے میں ججمنٹ قائم کر لیتے ہیں، اور اس کے باطن کا تو ہمیں نہیں پتا ہوتا کہ اس کا ایمان کیسا ہے، اس کا تقویٰ کیسا ہے، اس کا توکل کتنا ہے، اس کے اندر اللہ کی محبت کتنی ہے، اس کے اندر بندوں کی خیر خواہی کتنی ہے، اس کے اندر اللہ سے اور اس کے بندوں سے اچھا گمان کتنا ہے. یہ تو ہم سوچتے ہی نہیں ہیں. تو ہو سکتا ہے کہ اس کا باطن ہم سے کہیں زیادہ خوبصورت ہو اور ہم اس کو حقیر سمجھ رہے ہوں، معمولی سمجھ رہے ہوں. تو اس لیے ہمیں کسی کے بارے میں بھی ججمنٹل نہیں ہونا چاہیے اور اپنے آپ کو بہتر نہیں سمجھنا چاہیے. وَلِكُلِّن دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا، ہر شخص کے درجات اس کے عمل کے مطابق ہیں. جنت میں جانے والوں کے دل صاف کر دیے جائیں گے، ان کے درمیان آپس کی کوئی عداوت، بغض، نفرت باقی نہ رہے گی. دینی معاملات ہوں یا دنیاوی معاملات ہوں، دونوں میں اسراف سے بچنا چاہیے، کیونکہ اسراف اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو پسند نہیں. نیک اعمال کی بنیاد ایمان پر ہے، ایمان کے بغیر نیک عمل قبول نہیں، اس کا کچھ اجر نہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں جو نعمتیں دی ہیں ان پر اگر ہماری نظر ہوگی تو ان نعمتوں کے ساتھ ہی جو کچھ آزمائشیں ہوتی ہیں پھر ان پر ہم گلہ شکوہ نہیں کریں گے یا ان پر صبر کرنا آ جائے گا ہمیں. اس زندگی میں ہی اپنی اگلی زندگی کی تیاری کر لینی چاہیے. قیامت کے دن انسان کے اعمال بھی تولے جائیں گے اور ان کو باقاعدہ شکل دے دی جائے گی. اچھی کمپنی میں تو سبھی اچھے ہوتے ہیں، سب کا ہی ایمان بڑھا ہوا ہوتا ہے، لیکن ہماری اصل حقیقت اس وقت کھلتی ہے جب ہمیں باد مخالف کا سامنا کرنا پڑتا ہے. جب ہمارے خلاف ہوائیں چلتی ہیں تو پھر ہم کتنا سسٹین کر سکتے ہیں، ہم کتنا اپنے آپ کو سنبھال سکتے ہیں، کتنا کیری کر سکتے ہیں، کتنا ضبط کر سکتے ہیں، اس وقت پتہ چلتا ہے. بہت دفعہ ہم یہ کہتے ہیں نا کہ فلاں جگہ کا ماحول ہی ایسا ہے اس لیے میں ایسی ہو گئی ہوں. یہی تو امتحان تھا، کیونکہ جب اچھا ماحول تھا تو پھر آپ کا تو کمال نہیں، وہ تو ماحول آپ کو سپورٹ دے رہا تھا. آپ کو چاہیے کہ جب آپ کسی اچھے ماحول میں اچھے بن گئے ہیں تو پھر آپ جب اپوزٹ ماحول میں جائیں تو آپ کے اندر اتنی اچھائی ہونی چاہیے کہ اس کی روشنی سے جس خراب ماحول میں آپ ہیں وہ بھی روشن ہو جائے. جو شخص حق کے راستے پر چلتا ہے وہی دار السلام تک پہنچتا ہے. تو اس لیے اس راستے میں اگر مشکلیں بھی آئیں تو راستہ نہیں چھوڑنا. آپ دیکھیے کہ مثلا اگر آپ یہاں سے حیدرآباد جانا چاہتے ہیں اور درمیان میں سڑک بمپی ہے تو کیا آپ گھر واپس آ جاتے ہیں؟ گھر واپس آ جاتے ہیں؟ نہیں آتے نا, چوٹیں کھاتے ہیں, دھکے کھاتے ہیں, لیکن پھر آپ کو امید ہوتی ہے اچھا یہ تھوڑا سا پیچ ہے, یہ گزر جائے گا, آگے سمود ہے رائٹ. پھر تھوڑی سمود آتی ہے, پھر کھڈے آ جاتے ہیں. ایسا ہوتا ہے نا. یعنی اگر کوئی یورپ میں رہتا تو شاید ہماری یہ مثال نہ سمجھ سکے, لیکن یہاں کے رہنے والے سب اس کو اچھی طرح سمجھتے ہیں. آپ نے دیکھو اچھی بھلی روڈز کے آگے کھڈا آ جاتا ہے اچانک, اور کھڑک سے گاڑی جا گرتی ہے, پتہ ہی نہیں چلتا, ایک دم لگتی ہے چوٹ, پھر ہوش آتی. تو سیدھے رستے پہ چلتے ہوئے بھی انسان کو ایسی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے, لیکن جو اس عزم میں پکا ہو کہ مجھے اپنی منزل تک پہنچنا ہے وہ ان تکلیفوں کو برداشت کرتا ہے, ورنہ پہنچ نہیں سکتا. چلیے ہم شروع کرتے ہیں. قرآن مجید کے حقوق میں سے ایک حق اس پر عمل کرنا بھی ہے. قرآن مجید کتاب عمل ہے. سورۃ الانعام میں اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. اور یہ کتاب یعنی قرآن مجید جو ہم نے نازل کیا بہت بابرکت ہے, لہذا اس کی پیروی کرو, یعنی اس کو فالو کرو, جو راستہ یہ دکھاتا ہے اس پر چلو, اس کے احکامات پر عمل کرو. اور اگر ہم ایسا کرتے ہیں تو فائدہ کیا ہوگا؟ لعلکم ترحمون, تاکہ تم پر رحم کیا جائے. اور صرف اتباع ہی نہیں, فرمایا واتقوا, اور تقوی اختیار کرو, یعنی اس کتاب کو پڑھتے ہوئے ہمارے تقوی میں اضافہ ہونا چاہیے. اس کی پیروی کرنے والوں کی فضیلت حدیث میں کچھ یوں آتی ہے. انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے, انہوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے پوچھا ایمان کے لحاظ سے سب سے زیادہ تعجب انگیز مخلوق کون سی ہے؟ صحابہ نے کہا فرشتے. آپ نے فرمایا فرشتے ایمان کیوں نہ لائیں, سارے حقائق ان کے سامنے ہی ہوتے ہیں. انہوں نے کہا تو پھر انبیاء ہوں گے, ان کا ایمان سب سے افضل ہے. آپ نے فرمایا انبیاء کی طرف تو وحی کی جاتی ہے, یعنی ان کے پاس تو فرشتہ آتا ہے, وہ ایمان کیوں نہ لائیں؟ انہوں نے کہا پھر صحابہ ہوں گے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کمپنی میں ہوتے ہیں. آپ نے فرمایا صحابہ تو انبیاء کے ساتھ ہوتے ہیں, انہیں ایمان قبول کرنے میں کیا دقت ہے؟ دراصل ایمان کے لحاظ سے سب سے زیادہ تعجب انگیز لوگ وہ ہیں, یعنی جن پہ حیرانی ہوتی ہے, جو تمہارے بعد آئیں گے. وہ وحی الہی کو کتاب کی شکل میں پائیں گے, مصحف, لیکن وہ اس پر ایمان لائیں گے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے, اور اس کی پیروی کریں گے, اس کو فالو کریں گے, اس کے مطابق عمل کریں گے. تو یہی وہ لوگ ہیں مخلوق میں سے. ان لوگوں کا ایمان بہت حیرت انگیز ہے کہ بن دیکھے ایمان لا رہے ہیں. اور پھر خاص طور پر جو کچھ یہ کتاب کہتی ہے وہ ان کے عمل میں بھی ہے, یعنی ایمان لائیں گے اور اس کی پیروی کریں گے. تو قرآن پر عمل جو ہے یہ بہت اعلی ترین اعمال میں سے ہے, اور انسان کو اللہ سبحانہ وتعالی کے قریب کرتا ہے. ابن القیم رحمہ اللہ کہتے ہیں اہل قرآن سے مراد وہ لوگ ہیں جو قرآن کے عالم ہوں, یعنی قرآن جانتے ہوں, اور جو کچھ اس میں ہے اس پر عمل کرنے والے ہوں. کیونکہ ربانی کون ہوتا ہے؟ وہی جو صرف علم نہیں رکھتا بلکہ اس پر عمل بھی کرتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ جو کچھ اس میں ہے اس پر وہ عمل کرنے والے ہوں, خواہ انہیں زبانی نہ بھی یاد ہو. یعنی اگر وہ قرآن کے حافظ نہیں بھی, کیونکہ ہر شخص حافظ نہیں ہو سکتا, ہر شخص کے اندر اتنا سٹیمنا نہیں ہو سکتا کہ وہ سب کچھ اپنے اندر محفوظ کر سکے یا اس کو پھر یاد کرنے کے بعد بار بار ریوائز کر سکے, لیکن وہ اس کو سمجھتے خوب ہیں, جانتے خوب ہیں, اس پر غور و فکر کرتے ہیں, اور اس پر پھر عمل بھی کرتے ہیں. تو اس میں بڑی خوشخبری ہے ان لوگوں کے لیے جو حافظ نہیں لیکن وہ قرآن میں غور و فکر کا سلسلہ زندگی بھر جاری رکھتے ہیں. قرآن مجید کو ہمیں اپنے عمل اور اپنے اخلاق کا خاص طور پر حصہ بنانا چاہیے, یعنی قرآن سے اپنے اخلاق کو سنوارنا چاہیے. اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جب حضرت عائشہ سے پوچھا گیا کہ آپ کا اخلاق کیسا ہے, تو وہ کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق تو قرآن ہی تھا، اور آپ کے اخلاق کی گواہی کس نے دی؟ اللہ سبحانہ وتعالی نے. سورۃ القلم میں آتا ہے انک لعلی خلق عظیم، آپ بلند ترین اخلاق پر فائز ہیں. تو سب سے بہترین اخلاق اس کا ہونا چاہیے جو قرآن پڑھتا ہے. یعنی اگر کوئی شخص قرآن پڑھنے کے بعد بد اخلاق ہے تو اس کا مطلب یہ کہ قرآن اس کے حلق سے نیچے نہیں اترا، اس نے اس میں سے کچھ بھی نہیں پایا، خواہ وہ کتنا ہی رواں حافظ کیوں نہ ہو. تو حدیث میں آتا ہے کہ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ کیا تم نے قرآن میں اللہ عز و جل کا یہ ارشاد نہیں پڑھا، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. اسی طرح یہ یاد رکھیے کہ جو شخص قرآن پر عمل نہیں کرتا اس کی سزا بھی ہے. صحیح بخاری کی روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ کہتے ہیں کہ آج رات میں نے ایک خواب میں دیکھا کہ دو آدمی میرے پاس آئے، انہوں نے میرے ہاتھ تھام لیے اور وہ مجھے عرض مقدس کی طرف لے گئے اور پھر عالم بالا کی طرف. وہاں ہم ایک ایسے شخص کے پاس آئے جو سر کے بل لیٹا ہوا تھا، اور دوسرا شخص ایک بڑا سا پتھر لیے اس کے سر پہ کھڑا تھا. اس پتھر سے وہ لیٹے ہوئے شخص کے سر کو کچل دیتا تھا. جب وہ اس کے سر پہ پتھر مارتا تو سر پہ پتھر لگ کے وہ پتھر دور چلا جاتا اور وہ اسے جا کر اٹھا لاتا. ابھی پتھر لے کر واپس بھی نہیں آتا تھا کہ سر دوبارہ سے درست ہو جاتا، اور پھر وہ اسی طرح اس کو دوبارہ مارتا اور پھر وہ دوبارہ کچلا جاتا اور پھر پتھر دور جا گرتا اور وہ اٹھا کے لاتا. تو مسلسل یہی ہو رہا تھا. فرشتوں نے بتایا کہ جس شخص کو تم نے دیکھا کہ اس کا سر کچلا جا رہا تھا وہ ایک ایسا انسان تھا جسے اللہ نے قرآن کا علم دیا، لیکن وہ رات کو پڑھا سوتا رہتا تھا اور دن میں اس پر عمل نہیں کرتا تھا. یعنی رات کی نماز یا فجر کی نماز میں غفلت، قیامت تک اس کے ساتھ ایسا ہی معاملہ ہوتا رہے گا. اس لیے جو شخص قرآن کو پڑھتا ہے، اس کا علم حاصل کرتا ہے، تو سب سے پہلے وہ اپنی نمازوں کی حفاظت کرتا ہے اور پھر دن میں اپنے اعمال، اس میں بھی وہ بہت محتاط رہتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں معراج کی رات ایسے لوگوں پر گیا جن کے ہونٹ آگ کی کینچیوں سے کاٹے جا رہے تھے. جب وہ کاٹے جاتے تو پھر وہ مکمل ہو جاتے ہیں، اور بار بار کاٹے جا رہے تھے، بار بار کاٹے جا رہے تھے. میں نے پوچھا کہ جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے کہا کہ یہ آپ کی امت کے وہ خطیب ہیں جو اس چیز کو کہتے جسے وہ خود نہیں کرتے تھے. یعنی دوسروں کو تو بڑی بڑی نصیحتیں کرتے، لیکن ان کی اپنی عملی زندگی اس کے بالکل برعکس تھی. جو کتاب اللہ کو پڑھتے تھے لیکن اس پر عمل نہیں کرتے تھے. تو جہاں قرآن پر عمل کرنے کی بہت بڑی فضیلت ہے، وہاں اس سے روگردانی کرنے کی سزا بھی بہت ہے. اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں اس سے محفوظ رکھے. اپنے دل کا جائزہ لیجئے.
انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم اياته زادتهم ايمانا وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ أُولَئِكَ هُمُ حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم.
رزق کریم، عزت والا رزق. آپ دیکھیے کہ اس دنیا میں ہم ایمان لا کر ایک طرح سے ایک لمبا روزہ رکھ رہے ہیں، جس کو افطار جنت میں جا کے کرنا ہے. بہت سی چیزوں سے ہم اپنے آپ کو روک کر رکھتے ہیں، یہ نہیں کھانا، یہ حرام ہے، یہ نہیں پہننا، یہ نہیں کرنا، یہ بولنا نہیں، یہ دیکھنا نہیں. کتنی ساری چیزیں ہیں کہ جن کو ہم روک کے رکھتے ہیں. کچھ چیزوں پر ہمارا بہت دل بھی ہوتا ہے، لیکن اس لیے ان کو چھوڑ دیتے ہیں کہ ان کے لیے وقت نہیں، کیونکہ وہ وقت ہم اللہ کی عبادت میں یا اچھے کاموں میں لگاتے ہیں. یہ ساری پابندیاں کہاں جا کر ختم ہوں گی؟ جنت میں. اور جنت میں بہترین مہمان نوازی ہوگی، لیکن کن کی؟ جو اس آیت کے مطابق عمل کر کے آئیں گے. رمضان میں آپ مشاہدہ کریں گے کہ دن بھر روزہ رکھنے کے بعد شام کے وقت افطار کا جو وقت ہوتا ہے اور افطار کے وقت جو کچھ کھانا سامنے ہوتا ہے، اس وقت کتنی خوشی کی کیفیت ہوتی. حدیث میں آتا ہے للصائم فرحتان، روزہ دار کے لیے دو خوشیاں ہیں، ایک خوشی افطار کے وقت ہوتی ہے اور ایک خوشی اس کو اپنے رب سے ملاقات کے وقت ہوگی. تو وہاں جو عزت بخشی جائے گی، آپ کو سخت بھوک لگی ہو اور اس بھوک کے وقت آپ کے سامنے ایک زبردست قسم کا دسترخوان بچھا دیا جائے، تو آپ کی خوشی کا کیا عالم ہوگا. آپ صرف اس کو دیکھ دیکھ کر ہی انجوائے کر رہے ہوں گے، اور پھر بھوک کے ساتھ اس کو کھانے کا مزہ ہی کچھ اور ہوگا. تو ان پابندیوں کو اپنے لیے مشکل نہ سمجھا کریں، یہ روزے ہی کی طرح ہے اور ایک دن افطار ہے، اور اس دن رب خوش کر دے گا، بخش کر، مغفرہ و رزق کریم. اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کو اس سے نوازے، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم قرآن مجید کی قدر کرنے والے ہوں. نواں پارا.
قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا قال أولو كنا كارهين قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا وسع ربنا كل شيء علما على الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين وقال الملأ الذين كفروا من قومه لئن اتبعتم شعيبا إنكم إذا لخاسرون.
شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے. قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا او لتعودن في ملتنا قال اولو كنا كارهين. اس کی قوم کے سرداروں نے جو اپنی بڑائی کے گھمنڈ میں مبتلا تھے اس سے کہا کہ اے شعیب، ہم تجھے اور ان لوگوں کو جو تیرے ساتھ ایمان لائے ہیں اپنی بستی سے نکال دیں گے، ورنہ تم لوگوں کو ہماری ملت میں واپس آنا ہوگا. شعیب علیہ السلام نے جواب دیا، کیا زبردستی ہمیں پھیرا جائے گا؟ خواہ ہم راضی نہ ہوں، ہم اللہ پر جھوٹ گڑنے والے ہوں گے اگر تمہاری ملت میں پلٹ آئیں، جبکہ اللہ ہمیں اس سے نجات دے چکا ہے. ہمارے لیے تو اس کی طرف پلٹنا اب کسی طرح ممکن نہیں، الا یہ کہ اللہ ہمارا رب ہی ایسا چاہے. ہمارے رب کا علم ہر چیز پر حاوی ہے، اسی پر ہم نے اعتماد کر لیا. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وانت خير الفاتحين. اے ہمارے رب، ہمارے اور ہماری قوم کے درمیان ٹھیک ٹھیک فیصلہ کر دے، اور تو بہترین فیصلہ کرنے والا ہے. یہ ہم دیکھتے ہیں کہ دیگر پیغمبروں کی طرح شعیب علیہ السلام نے بھی اپنی قوم کو اللہ کی عبادت کی طرف دعوت دی، اور اس قوم میں جو خاص بیماری پائی جاتی تھی ناپ تول میں کمی کرنے کی، اس سے روکا، لیکن قوم نے سن کر نہ دیا. اور خاص طور پر جو ان کے بڑے بڑے لیڈرز تھے، وہ بطور خاص شعیب علیہ السلام کے سامنے تکبر کرنے لگے، اکڑ گئے، اور انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ اگر تم باز نہیں آؤ گے اپنی اس تبلیغ سے، اس نصیحت سے، تو پھر ہم تمہیں اس بستی سے ہی نکال دیں گے، اور جو لوگ تیرے ساتھی ہیں ایمان والے ان کو بھی نکال دیں گے، تم ہمارے ساتھ نہیں رہ سکتے. یاد رکھیے، حق کو قبول نہ کرنا تکبر کی علامت ہوتا ہے. اور یہاں پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قال الملأ الذین استکبروا من قومہ، کہ ان کی قوم کے جو متکبرین تھے، تکبر کرنے والے تھے، یعنی جو بڑے بڑے سردار تھے، انہوں نے یہ باتیں کہیں. یعنی ان کے جو اشرافیہ تھی یا ان کے جو ایلیٹ تھے. اور یاد رکھیے کہ تکبر کی تعریف بھی یہی کی گئی ہے نا، بطر الحق و غمت الناس، حق کا انکار اور لوگوں کو حقیر سمجھنا. جیسے شیطان نے اپنے آپ کو بڑا سمجھا اور آدم علیہ السلام کو، جنہیں اللہ سبحانہ وتعالی نے عزت بخشی اپنے ہاتھ سے بنایا، ان کو حقیر سمجھا. تو انسان جب اپنی لذتوں میں گم ہو کر اپنی خواہشات نفس کی پیروی کرتا ہے، اپنے لیے ایک خاص لائف سٹائل طے کر لیتا ہے کہ مجھے بس اس طرح جینا ہے، چاہے وہ حلال ہے حرام ہے، جائز ہے یا ناجائز ہے، تو اس میں پھر وہ کسی کو مداخلت نہیں کرنے دیتا. اگر کوئی بھی اس کو نصیحت کرنے کی کوشش کرے تو اس کا شدید ریئیکشن سامنے آتا ہے اور وہ اس کا انکار کر دیتا ہے. تو جب ان لوگوں نے دیکھا کہ شعیب علیہ السلام کی جو تعلیم ہے وہ ان کی خواہشات کے بالکل برعکس ہے، تو انہوں نے اس کو قبول نہیں کیا. ہم سب کو بھی غور کرنا چاہیے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ جب دین کی کوئی بات ہماری مرضی کے مطابق نہیں ہوتی تو ہم اس کو ایک دم ٹھکرا دیتے ہیں، اس کا انکار کر دیتے ہیں کہ یہ تو میں نہیں کر سکتی. چاہے دل میں کہیں یا زبان سے کہیں یا عملی رویہ، یہ کرنا درست نہیں. اسی طرح آپ دیکھیے کہ جو متکبرین ہیں وہ حق بات کہنے والوں کی عزت بھی نہیں کرتے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سعد بن عبادہ کی عیادت کے لیے جا رہے تھے، وہ بیمار ہو گئے تھے، تو راستے میں آپ کا گزر ایک ایسی مجلس پر ہوا جس میں مسلمان اور مشرکین اور یہودی سبھی اکٹھے بیٹھے ہوئے تھے. یعنی ایک شہر کے رہنے والے لوگ تھے، رشتہ داریاں بھی تھی، تعلقات بھی تھے، تو باہم مل کے بیٹھے ہوئے تھے. انہی کے اندر عبداللہ بن ابئی اور عبداللہ بن رواحہ بھی موجود تھے. جب اس مجلس کے پاس سے آپ گزرے تو جس سواری پر آپ تھے اس کی وجہ سے تھوڑا سا غبار اٹھا، تو عبداللہ بن ابئی نے اپنے ناک پر اپنی چادر رکھ لی اور تکبر کا سا مظاہرہ کیا اور کہا ہم پر یہ گرد نہ اڑایا کرو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں رک کر انہیں سلام کیا اور تھوڑی دیر بعد سواری سے نیچے اتر کر انہیں اللہ کی طرف بلانے اور قرآن پڑھ کر سنانے لگے. یہ دیکھ کر عبداللہ بن ابئی کہنے لگا، ارے بھائی جو بات آپ کہہ رہے ہیں اگر یہ سچ ہے تو اس سے اچھی کوئی بات نہیں، لیکن آپ ہماری مجلسوں میں آ کر ہمیں تکلیف نہ دیا کریں. یعنی ہم اپنی باتوں میں لگے ہوتے ہیں، آپ ہمیں یہ سنانے لگتے ہیں، آپ اپنے ٹھکانے پہ واپس چلے جائیں اور جو آدمی وہاں آئے آپ کے پاس بس آپ ان کو بتایا کریں، آپ ہمارے پاس آ کے نہیں بتائیں، جو آپ کے پاس آئے بس اپنی تبلیغ وہیں تک رکھیں. آپ دیکھیے کہ کس قدر تکلیف دہ جملے تھے یہ. اللہ کا کلام سن کر کس طرح کا ریئیکشن تھا جو عبداللہ بن ابئی شو کر رہا تھا. اس پر عبداللہ بن رواحہ کہنے لگے، آپ ہماری مجالس میں ضرور تشریف لایا کریں، یعنی وہ آپ کو ویلکم کرنے لگے کیونکہ ہم اسے پسند کرتے ہیں. اسی طرح وہاں بیٹھے مسلمانوں اور مشرکین اور یہود کے درمیان کچھ تلخ کلامی ہونے لگی، کچھ بحث مباحثے ہونے لگے اور قریب تھا کہ آپس میں ایک دوسرے سے لڑائی جھگڑا ہو جاتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں مسلسل خاموش کراتے رہے. جب وہ لوگ پرسکون ہو گئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سواری پہ سوار ہو کر سعد بن عبادہ کی طرف چلے گئے. تو آپ دیکھیے کہ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسی کیسی مخالفتوں، کیسے کیسے طنز اور کیسی کیسی باتوں کا سامنا کرنا پڑا، لیکن آپ نے اپنا کام جاری رکھا. لیکن آپ جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کتنا بلند تھا کہ یہی عبداللہ بن ابئی جو ساری زندگی ایک مسئلہ بنا رہا، جب وہ فوت ہو گیا اور اس کے بیٹے نے آپ سے کہا کہ آپ جنازہ پڑھا دیں اور آپ نے اس کے لیے اپنی قمیص بھی بھیجی اس کو کفن پہنانے کے لیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب جنازے کے لیے تشریف لے گئے تو اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا کہ استغفر لہم او لا تستغفر لہم، خواہ ان کے لیے استغفار کرو یا نہ کرو، اگر آپ 70 بار بھی کریں گے تو اللہ ان کو نہیں بخشے گا ان کے اعمال کی وجہ سے. پھر بھی آپ نے فرمایا کہ میں 70 سے زیادہ بار کر دوں گا. آپ نے جنازہ پڑھا دیا. اخلاق دیکھیے آپ، اتنی باتیں بنانے والوں کے ساتھ آپ کی یہ مہربانی، آپ کے دل میں لوگوں کی نجات کے لیے ایسی تڑپ اور اتنا احساس کہ چلے یہ بھی بخشا جائے. لیکن اس کے بعد آپ کو منع کیا گیا کہ آج کے بعد آپ کسی منافق کا جنازہ نہیں پڑھائیں گے. تو صحابہ جو تھے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے تھے کہ آپ کس کا جنازہ پڑھاتے ہیں، جس کا آپ پڑھائیں گے ہم بھی ساتھ شریک ہو جائیں گے، اور اگر آپ نہیں پڑھاتے تو ہم بھی نہیں جائیں گے اس میں. تو یہ ہے تکبر کا انجام. اور اس میں آپ دیکھیے کہ عبداللہ بن ابئی کا کردار اور عبداللہ بن رواحہ کا کردار، آگے آپ دیکھیں گے کہ انسانوں میں سے کچھ خبیث ہوتے ہیں، کچھ طیب ہوتے ہیں، کچھ روحیں نیک ہوتی ہیں، کچھ روحیں بد ہوتی ہیں. جو نیک روحیں ہوتی ہیں انہیں نیکی سے محبت ہوتی ہے اور جو بد روحیں ہوتی ہیں وہ نیکی سے نفرت کرتی ہیں. اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں نفس کے شر سے بچائے. اس کی قوم کے سرداروں نے جو اس کی بات ماننے سے انکار کر چکے تھے آپس میں کہا، اگر تم نے شعیب علیہ السلام کی پیروی قبول کر لی تو برباد ہو جاؤ گے. مگر ہوا یہ کہ ایک دہلا دینے والی آفت نے ان کو آ لیا اور وہ اپنے گھروں میں اوندھے پڑے کے پڑے رہ گئے. جن لوگوں نے شعیب علیہ السلام کو جھٹلایا وہ ایسے مٹے کہ گویا کبھی ان گھروں میں بسے ہی نہ تھے. شعیب علیہ السلام کے جھٹلانے والے ہی آخر کار برباد ہو کر رہے. سردار کہہ رہے تھے قوم کو کہ شعیب علیہ السلام کے پیچھے چلو گے تو برباد ہو جاؤ گے، لیکن نتیجہ کیا ہوا؟ اس کے بالکل برعکس، برباد وہ ہوئے جو ان کو جھٹلا رہے تھے. اور شعیب علیہ السلام یہ کہہ کر ان کی بستیوں سے نکل گئے، اے میری قوم، میں نے اپنے رب کے پیغامات تمہیں پہنچا دیے اور تمہاری خیر خواہی کا حق ادا کر دیا. اب میں اس قوم پر کیسے افسوس کروں جو حق قبول کرنے سے انکار کرتی ہے. کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ہم نے کسی بستی میں نبی بھیجا ہو اور اس بستی کے لوگوں کو پہلے تنگی اور سختی میں مبتلا نہ کیا ہو، یعنی پہلے ان کو آزمایا اس خیال سے کہ شاید وہ عاجزی پر اتر آئیں، پھر ہم نے ان کی بدحالی کو خوشحالی سے بدل دیا، یہاں تک کہ وہ خوب پھلے پھولے اور کہنے لگے ہمارے اسلاف پر بھی اچھے اور برے دن آتے ہی رہے ہیں. آخر کار ہم نے انہیں اچانک پکڑ لیا اور انہیں خبر تک نہ ہوئی. ان آیات سے بھی یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی تکلیف کے ساتھ بھی آزماتا ہے اور نعمت کے ساتھ بھی آزماتا ہے. لیکن مشکل یہ ہے کہ جب انسان اچھے حال میں ہوتا ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ اللہ مجھ سے راضی ہے، اس کو احساس ہی نہیں ہوتا کہ میری نافرمانی کی وجہ سے اللہ مجھ سے ناراض بھی ہو سکتا ہے. اب یہاں کیا ہوا کہ لوگ دنیا میں مست تھے کہ اچانک ان کی پکڑ ہو گئی اور انہیں خبر تک نہ تھی. اگر بستیوں کے لوگ ایمان لاتے اور تقوی کی روش اختیار کرتے تو ہم ان پر آسمان اور زمین سے برکتوں کے دروازے کھول دیتے. یعنی اللہ کی اطاعت کرنے سے دنیا کا نقصان نہیں ہوتا، وہ تو ہر ایک پر آزمائش آتی ہے، کمی بیشی سب کے ساتھ ہوتی ہے، لیکن جو لوگ اللہ کی اطاعت کرتے ہیں، فرما برداری کرتے ہیں، اللہ سبحانہ وتعالی ان پر اپنی برکتیں نازل فرماتا ہے. لوگوں کی اکثریت نے کیا کیا؟ ولیکن کذبوا، لیکن انہوں نے جھٹلایا. فاخذناہم بما کانوا یکسبون، لہذا ہم نے اس بری کمائی کے حساب میں انہیں پکڑ لیا جو وہ سمیٹ رہے تھے. پھر کیا بستیوں کے لوگ اب اس سے بے خوف ہو گئے کہ ہماری گرفت کبھی اچانک ان پر رات کے وقت نہ آ جائے گی جبکہ وہ سو رہے ہوں گے؟ یعنی رات کو بھی انسان کو ڈرنا چاہیے، کیونکہ بعض اوقات آفات اچانک آ جاتی ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہر روز خبروں میں پڑھتے ہیں کہیں لینڈ سلائڈنگ ہو گئی ہے، کہیں پر زلزلہ آ گیا ہے، کہیں کوئی طوفان آ گیا ہے، کہیں کچھ اور مصیبت آ گئی ہے، کہیں کوئی فتنہ فساد ہے، قتل و غارت ہے. امن سے رہنے والے لوگ یکا یک مصیبتوں میں آ جاتے ہیں. تو اگر اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں امن کی رات دے تو اس میں بھی اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے کہ کہیں ہم پر کوئی تکلیف یا آزمائش نہ آ جائے، اور اللہ سے توبہ استغفار کرتے رہیں. یا انہیں اطمینان ہو گیا ہے کہ ہمارا مضبوط ہاتھ کبھی یکا یک ان پر دن کے وقت نہ پڑے گا جبکہ وہ کھیل رہے ہوں. کیا یہ لوگ اللہ کی چال سے بے خوف ہیں؟ حالانکہ اللہ کی چال سے وہی قوم بے خوف ہوتی ہے جو تباہ ہونے والی ہو. اور کیا ان لوگوں کو جو سابق اہل زمین کے بعد زمین کے وارث ہوتے ہیں اس امر واقعی نے کچھ سبق نہیں دیا کہ اگر ہم چاہیں تو ان کے قصوروں پر انہیں پکڑ سکتے ہیں؟ مگر وہ غفلت برتتے ہیں اور ہم ان کے دلوں پہ مہر لگا دیتے ہیں. اس سے پتہ چلتا ہے کہ اگر انسان زیادہ دن غفلت میں رہے تو پھر دل سخت ہونا شروع ہو جاتا ہے. جو ہی دل کے اوپر کچھ ذرا سی بھی گرد آئے تو فوراً رخ کریں نیکی کے کاموں کی طرف تاکہ دل روشن ہو جائے. اور جب دلوں پہ مہر لگ جاتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ پھر وہ کچھ نہیں سنتے. فہم لا یسمعون، یہ قومیں جن کے قصے ہم آپ کو سنا رہے ہیں، ان کے رسول ان کے پاس کھلی کھلی نشانیاں لے کر آئے مگر جس چیز کو وہ ایک دفعہ جھٹلا چکے تھے پھر اسے ماننے والے نہ تھے. دیکھو اس طرح ہم انکار کرنے والوں کے دلوں پر مہر لگا دیتے ہیں. ہم نے ان میں سے اکثر میں کوئی پاس عہد نہ پایا بلکہ اکثر کو فاسق ہی پایا، نافرمان تھے وہ لوگ. ثم بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا الى فرعون وملئه فظلموا بها، پھر ان قوموں کے بعد جن کا ذکر پیچھے گزر چکا ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنی نشانیوں کے ساتھ فرعون اور اس کی قوم کے سرداروں کے پاس بھیجا، مگر انہوں نے بھی ہماری نشانیوں کے ساتھ ظلم کیا، پھر دیکھو کہ ان مفسدوں کا کیا انجام ہوا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اے فرعون، میں کائنات کے مالک کی طرف سے بھیجا ہوا آیا ہوں، کائنات کے رب کی طرف سے آیا ہوں، میرا منصب یہی ہے کہ اللہ کا نام لے کر کوئی بات حق کے سوا نہ کہوں۔ پیغمبر ایسے ہی ہوتے ہیں، اللہ کے نام سے جو بات کسی کو بتاتے ہیں بالکل سچ بتاتے ہیں۔ اس لیے قرآن مجید کے علاوہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو احادیث ہیں ان میں سے جو صحیح ہیں، اوتھینٹک ہیں، ان کو ماننا بھی اسی طرح ضروری ہے جس طرح ہم قرآن مجید کو مانتے ہیں۔ میں تم لوگوں کے پاس تمہارے رب کی طرف سے کھلی نشانی لے کر آیا ہوں، لہذا تم بنی اسرائیل کو میرے ساتھ بھیج دو۔ فرعون نے کہا، اگر تو کوئی نشانی لایا ہے اور اپنے دعوے میں سچا ہے تو اسے پیش کر۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا پھینکا اور یکایک وہ ایک جیتا جاگتا اژدہا تھا۔ اس نے اپنی جیب سے ہاتھ نکالا اور سب دیکھنے والوں کے سامنے وہ چمک رہا تھا۔ اس پر فرعون کی قوم کے سرداروں نے آپس میں کہا، یقیناً یہ شخص بڑا ماہر جادوگر ہے، تمہیں تمہاری زمین سے بے دخل کرنا چاہتا ہے، اب کہو کیا کہتے ہو؟ پھر ان سب نے فرعون کو مشورہ دیا کہ اسے اور اس کے بھائی کو انتظار میں رکھیے اور تمام شہروں میں ہرکارے بھیج دیجئے، یعنی لوگوں کو جمع کرنے والے، کہ ہر ماہر فن جادوگر کو آپ کے پاس لے آئیں۔ چنانچہ جادوگر فرعون کے پاس آ گئے۔ انہوں نے کہا، اگر ہم غالب رہے تو ہمیں اس کا صلہ تو ضرور ملے گا نا؟ فرعون نے جواب دیا، ہاں، اور تم مقرب بارگاہ ہوگے۔ پھر انہوں نے موسیٰ سے کہا، تم پھینکتے ہو یا ہم پھینکیں؟ موسیٰ نے جواب دیا، تم ہی پھینکو۔ انہوں نے جو اپنے انچر پھینکے تو نگاہوں کو مسحور اور دلوں کو خوف زدہ کر دیا اور بڑا ہی زبردست جادو بنا لائے۔ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو اشارہ کیا کہ پھینک اپنا عصا۔ اس کا پھینکنا تھا کہ آن کی آن میں وہ ان کے اس جھوٹے تلسم کو نگلتا چلا گیا۔ اب دیکھیں کہ یہاں موسیٰ علیہ السلام کی ایک حکمت نظر آتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ موسیٰ، آپ پہل کریں گے یا ہم پہل کریں؟ تو انہوں نے کیا کہا؟ تم ہی پھینکو۔ اور پھر انہوں نے اپنے جو کچھ کرشمے دکھانے تھے وہ سب دکھا دیے، اور اس کے بعد پھر موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا پھینکا جس نے سب کو نگل لیا۔ تو اس میں ایک بہت بڑی حکمت کی بات تھی، وہ یہ کہ موسیٰ علیہ السلام یہ دیکھنا چاہتے کہ کرتے کیا ہیں، اور اگر موسیٰ علیہ السلام پہل کرتے تو ان کا جو عصا تھا وہ سانپ بن کے ادھر ادھر گھومتا، لوگ ڈر تو جاتے لیکن وہ بات تو نہ بنتی جس مقصد کے لیے موسیٰ علیہ السلام نے اس چیز کی دعوت دی تھی۔ اب آپ دیکھیں کہ بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ پیچھے ہونے کی وجہ سے، ہماری باری بعد میں آنے کی وجہ سے، ہم اپنے آپ کو کمزور یا کمتر سمجھنے لگتے ہیں۔ تو بعض اوقات تھوڑا پیچھے ہو کر دوبارہ اقدام کرنا وہ زیادہ فائدہ مند ہوتا ہے بنسبت اس کے کہ انسان ہمیشہ آگے ہی آگے رہے۔ اب دیکھیں کہ جب کبھی گاڑی چل رہی ہوتی ہے اور آگے کوئی رکاوٹ آ جائے اور گاڑی بند ہو جائے تو پھر کیا کرنا پڑتا ہے؟ تھوڑا سا پیچھے ہو کر پھر آپ اس رکاوٹ کو پار کر سکتے ہیں۔ تو زندگی میں کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم فرنٹ لائن پر ہوتے ہیں اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم بیک بینچز پہ ہوتے ہیں۔ تو جس حال میں اللہ رکھے، جہاں پر رکھے، اللہ کے فیصلوں پر راضی ہونا چاہیے۔ کبھی ہماری بات مان لی جاتی ہے اور کبھی ہمیں کسی کی بات ماننی ہوتی ہے، کبھی ہمیں آگے جگہ مل جاتی ہے اور کبھی ہمیں پیچھے بیٹھنا پڑتا ہے۔ تو اپنے دل کو ان مختلف مقامات پر راضی رکھنا کہ کوئی بات نہیں، پھر کیا ہوا، کوئی بات نہیں، کیونکہ اس وقت انسان ایک دم دل چھوٹا کر بیٹھتا ہے اور بہت دیر اسی غم میں مبتلا رہتا ہے کہ میرے ساتھ ایسا کیوں ہو گیا، حالانکہ اس میں بھی خیر ہوتی ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے تو یہاں خود ہی آپٹ کیا کہ تم لوگ پہلے پھینکو، اور پھر موسیٰ علیہ السلام نے ہر چیز کا جائزہ لے لیا کہ کیا کچھ لائے ہیں، آخر کتنا ہے، اور اس کے بعد جب دیکھا کہ ہاں ہے تو کافی، لیکن اللہ کے حکم سے جب عصا پھینکا تو سب صفائی ہو گئی۔ اس طرح جو حق تھا وہ حق ثابت ہوا، اور جو کچھ انہوں نے بنا رکھا تھا وہ باطل ہو کر رہ گیا۔ فرعون اور اس کے ساتھی میدان مقابلہ میں مغلوب ہوئے، بلکہ الٹا ذلیل ہو گئے، اور جادوگروں کا حال یہ ہوا کہ گویا کسی چیز نے اندر سے انہیں سجدے میں گرا دیا، وہ ایمان جاگ اٹھا جو فطرت میں تھا، کہنے لگے، ہم نے مان لیا رب العالمین کو، آمنا برب العالمین، ربی موسیٰ و ہارون، وہی جو رب ہے موسیٰ اور ہارون کا علیہ السلام۔